الأنبياء والمرسلين حبيب الإله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل
وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا آمنا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. يرجى
اللهم صل على محمد وآل محمد.
یہ بات سورہ الحمد میں سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے تمام شہدا اسلام کے لیے بالخصوص جس عزیز کے سورہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آج جاری ہے ہانی حیدر بیگ ابن علی حیدر بیگ کی عیسیٰ علیہ السلام یہ بات سورہ الحمد میں سورہ اخلاص کی تلاوت کر کل جو سوال آپ کی خدمت پیش کیا تھا سوال یہ تھا فقہی جو سوال تھا کہ کین آئی برش مائی ٹیتھ ڈیورنگ دا فاسٹنگ اور نو ڈز ناٹ برش فلاس اب یوز کر سکتے نہیں کر سکتے اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی اور کام سے ماؤتھ واش یوز کر سکتے نہیں کیسے اس کے اندر روزے کے اندر یہ جو ہے اور بیسک سوال تھا
You can use mouthwash as long as you don't swallow it.
Okay. Anybody else? Any other answer?
You can use toothpaste if you're careful when you're gargling it. And yeah.
Yes. Very good. So all of the answer is correct. Alhamdulillah. Please say a salawat for both of these kids.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
The only thing is not just about using the toothpaste, mouthwash or anything else. The problem is that if you are inserting anything from outside inside your mouth, you have to be careful that you should not swallow it inside your throat. Okay? If you are not doing that, then your fasting is okay and you can do anything. So unless and until the thing which you are inserting from outside inside your mouth, it remains inside the mouth, then it's okay. Your fasting is okay, no problem is there. But if it goes inside your throat, then the fast will be void. Now the problem is that suppose that you are gargling during the wuzu. Is it okay to do that or no? Or I am not sure that can I take care of the water or no? Maybe there is a chance that the water goes inside, or there is a possibility that it goes inside. In that case, can I do it or no? Okay, Hasna and Mustafa, you told me that if you do not swallow it inside, then it's okay. Okay, but if I am not sure, मुझे यकीन नहीं है कि जो है क्या होने वाला है. I am gargling, I am doing the toothpaste, and there is a possibility that it goes inside. Can I do it or no? Maybe. What tell me should be or not should be?
It's better not to.
Okay. Hasan.
It's better to avoid it.
Hasan, but just remove the word better. You cannot do it. Okay. So if you are sure that you will not swallow it inside, then you can do the toothpaste or use any other thing. If you are not sure, you cannot do it. Suppose that you are sure you start brushing your teeth, you gargle, start gargling, and the water, unintentionally water go inside. What about your fast? Go,
Bismillah. It will not break
because
it's an accident.
You know,
you... Excellent.
Beside
us,
Answer is correct that if undashes go inside, then your fast is okay. But be, keep in mind that using the toothpaste or anything which is not which is wet, taking inside the mouth is makruh. So try to avoid that. But yeah, if you are in a condition that, for example, the people with your the smell you have in your mouth, due to that the people avoid you or do not come towards you, in that case you can use it, but it's makruh. And I think that you have heard about the riwayat that mentioned that the smell from the mouth of the person who is fasting, Allah subhanahu wa ta'ala loves that smell. So this is good in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala, but yeah, if you are in an environment you have to deal with the public dealing is your profession, for example, in that case it's better to avoid that, but still it's makruh, and it's better to use the dry brush, just the dry brush, to just that the smell will not be there in your mouth. Otherwise, it's makruh, but you can do it. But try to avoid that thing. Okay, inshallah. For the tomorrow, just a small question is that, like, first of all, I want to say that if you have any question which normally faced by the other people too, you can ask me, and inshallah we can discuss here. The other question is what I was in my mind is that suppose that you put an alarm at maybe 3 o'clock, 3:15 in the morning for the sahri, okay? You woke up, you were so tired, you just snooze the alarm one time. After 5 minutes, again the alarm ring, you again snooze the alarm. Third time, again the alarm ring, you snooze the alarm. After that, you slept. You don't know how long you slept, maybe 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes. You just woke up and you don't know right now that what time is it. Is it namaz time already? It's not namaz time. You have a glass of water beside you. Can you drink that water or no? Or you, first of all, you have to make sure that, for example, the namaz time is not there, then you can do it. Or because you are not sure, you can do it. So what is, in this specific condition, when you woke up and you exactly do not know that, is it the time of namaz or no? Now, can you eat or drink something or no? What is the condition, in which condition you can do it, in which condition you cannot do it? If is there any detail, then inshallah, we can discuss that thing tomorrow, inshallah. Recite a salawat.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
In our second part, we are discussing about some of the statements from the supplications of Ahlul Bayt alayhi salam in the holy month of Ramadan. Yesterday, we started with a dua iftada and we read these sentences. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma inni aftadu al-thana bihamdik. وأنت مسدد للثواب بمنك وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة وعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اس دعا کے شروع میں ہم خداوند عالم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے پروردگار اللہم اے میرے پروردگار انی افتتح الثناء میں تیری ثناء کا آغاز کر رہا ہوں I'm starting to praise you بحمدك, تیری حمد کے ذریعے سے اور میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں وانت مسدد للثواب بمنک اور تو وہ ہے you are the person بمنک کہ اپنی احسان اور رحمت کے ذریعے سے اپنی مغفرت کے ذریعے سے اپنی مرسی کے ذریعے سے تو مسدد للثواب ہے تو حق کے راستے پر چلنے والوں کو ثابت قدم رکھتا ہے. اس کے بعد تین خصوصیات ہم خداوند عالم کی بتا رہے ہیں یہاں پر اس کے بارے میں ہم خدا کی حمد کر رہے ہیں وَأَيْكَنْتُ أَنَّكَ أَنْتَ أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ فِي مَوْضِ الْعَفِّ وَالرَّحْمَةِ. We are saying that, O Allah, you are the most merciful among the people who are merciful. خدایا تو رحم کرنے والا ہے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم ارحم الراحمین ہے. کب ارحم الراحمین ہے؟ خداوند عالم ہر موقع پر ارحم الراحمین نہیں ہے. فی موضع العفو والرحمہ جب عفو و رحمت کا موقع ہوتا ہے جب بندہ جو خدا کی بارگاہ میں شرمندہ ہو خدا کی بارگاہ میں پلٹنا چاہے تو خدا بھی ارحم الراحمین ہے. خدا وند عالم اس کی تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف کرتا ہے. لیکن اس کے برعکس یہ وہ حقیقت ہے کہ مومن کو ہمیشہ خوف اور رجا کے درمیان رہنا چاہیے. ایک طرف خداوند عالم نے ہمیں امید دلائی کہ خداوند عالم ارحم الراحمین ہے, لیکن دوسری طرف فوراً ہی معصوم علیہ السلام یا امام زمان رضی اللہ تعالیٰ فرج شریف ہمیں اس بات کی نشاندہی کرے کہ وہ خدا کے جو ارحم الراحمین ہے وہی خدا اشد المعاقبین بھی ہے. جب موقع پنشمنٹ کا ہو, جب موقع عذاب کا ہو, جب موقع سزا کا ہو, جب موقع ریونج کا ہو, تب خداوند عالم اس میں شدید تر ہے. جب اس کام کا موقع آتا ہے تب خداوند عالم جو ہے وہ اس میں بھی بہت شدید ہے. پھر خداوند عالم اس بات کا انتظار نہیں کرتا کہ جو ہے وہ شخص اگر حق اس بات کا سزا وار اس کو سزا دی جانی چاہیے تو خداوند عالم شدید ترین عذاب اور سزا جو ہے اس شخص کو دی جاتی ہے. اور اس کے بعد خداوند عالم ایک اور نقطے کی طرف خدا کی ایک اور صفت کی طرف معصوم اشارہ کرتے ہیں. وہ معصوم کہتے ہیں وعاد المتجبرین فی موضل کبریائے والعظمۃ. جب کبریا عظمت بزرگی کا موقع آتا ہے تو اے پروردگار تو عظیم ترین دا موسٹ پاورفل ہے. تو اس موقع کے اوپر اے پروردگار تو وہ ہے کہ جو موسٹ امپورٹنٹ ہے, کہ جو طاقت جتنی بھی طاقت ہے اس کا سرمایہ, اس کا سرچشمہ, اس کا منبع, اس کی ریسورس کون ہے؟ خداوند عالم کی ذات ہے. جب کبریائی کا موقع آتا ہے فقط خداوند عالم کی ذات کو کبریائی سزاوار ہے. اس کے علاوہ کسی کو جو ہے وہ کبریائی سزاوار نہیں. کوئی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ آئی ایم سم تھنگ. ہم سب کے سب فقیر ہیں, ہم سب کے سب محتاج ہیں خداوند عالم کی ذات ہے. فقط وہ ذات خداوندی ہے کہ جو غنی مطلق ہے اور ہم سب کے سب جو اس کے محتاج ہیں. لہٰذا اس کے فوراً بعد جو شاید دعا کی ابتدا میں نے آپ کو اس بات کی طرف حس کر دی کہ دعا درحقیقت خداوند عالم کی طرف سے ایک نعمت عظمیٰ ہے بندوں کے لیے کہ خدا نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اس کی بارگاہ میں جا کے اس سے ہم کلام ہو سکے, اس سے گفتگو کر سکے, اس سے بات چیت کر سکے. لہٰذا میرا مولا کہتا ہے اللہم اذن تلیفی دعائیں کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اجازت دی کہ ہم تیری بارگاہ میں دعا کر سکیں, تو اس سے ہم کلام ہو سکیں, تو اس سے گفتگو کر سکیں. وہ اللہ تعالیٰ دے بس. جب ایسا ہے پروردگار, جب تو نے خود اجازت دی ادونی استجب لکم, تو نے خود کہا ہے کہ آؤ میری بارگاہ میں دعا طلب کرو, ہم آئے ہیں تیری بارگاہ میں. ان ماہ مبارک راتوں میں تیری بارگاہ میں آ کر اہل بیت علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کے ذریعے سے تو اس سے ہم کلام ہو کے ہم تو سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں. بس میرا مولا کہتے ہیں فسمع یا سمیع مدد, اے پروردگار لسن ٹو آر وائس, ہماری باتوں سے ہماری دعاؤں کو جو تیری بارگاہ میں کر رہے ہیں اے سننے والے ہماری دعاؤں کو جو ہے وہ سن. واجب یا رحیم و دعوت, اے پروردگار جب مجھے پکاروں میں تجھے صدا دوں واجب, تو میری آواز پر جو ہے لبیک کہے, میری آواز کو جو ہے وہ جواب دے. واقل یا غفور اے پروردگار, اے بخشنے والے اے مرسیفل, ہمارے گناہوں سے, ہماری خطاؤں سے, ہماری غلطیوں سے, ہماری خطاؤں سے جو ہے درگزر فرما, ان کو جو ہے معاف فرما, اسے چشم پوشی فرما, ان کو نگلیکٹ کر دے تو. یہ پروردگار کی بارگاہ میں اور آپ جب دعا مانگتے ہیں اور خدا سے عرض کرتے ہیں, یہ جو نقطہ ہے بہت امپورٹنٹ ہے عزیزان گرامی. دعا کے ذریعے سے معصوم علیہ السلام مجھے اور آپ کو یہ تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے خداوند عالم سے ہم کلام ہوا جائے, کس کلام کس طرح سے خدا سے بات چیت کی جائے. ان دعاؤں کے اندر, دعا افتتاح کے اندر, دعا ابو حمدہ ثمالی کے اندر, آج شب جمعہ بھی ہے, دعا اکمل کے انشاءاللہ آپ لوگ تلاوت کریں گے. ان دعاؤں کے اندر آپ دیکھیں کس طرح سے معصوم جو ہے وہ خداوند عالم سے ہم کلام ہے, کس قدر خدا سے کی بارگاہ میں گر گراتے ہوئے احساس دلاتے ہیں ہمیں اور آپ کو کہ ہم سب کے سب جو ہے وہ خدا کے بندے ہیں, خدا کے محتاج ہیں, خدا کے ایک ایک لمحے جو ہے ہمیں خدا کے احتیاج ہیں. لہٰذا ایک اور دعا کے اندر میرا مولا امام زین العابدین یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اے پروردگار رات کی تاریکی کے اندر میرا مولا خدا سے ہم کلام ہو کے کہتا ہے خدایا لوگ اپنے اپنے آرام دہ بستروں میں جا چکے ہیں, آسمان پر ستارے چمک رہے ہیں, اے پروردگار تیرا یہ بندہ آج تیری بارگاہ میں آیا ہے جب دنیا کے تمام بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر دیے. اب کسی بادشاہ کے دروازے آپ رات کو ٹھکٹکائیں کوئی آپ کو جواب نہیں دے گا, کوئی پریسیڈنٹ ہو, کوئی پرائم منسٹر ہو, تمام لوگوں نے اپنے دروازے بند کر دیے, صبح تک کا جو ہے انتظار کرنا ہوگا ہمیں, لیکن ایک دروازہ ایسا ہے جو ہم سب پر کھلا ہوا ہے. میرا پروردگار بار بار یہ صدا دیتا ہے, ملائکہ صدا دیتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا, ہے کوئی استغفار کرنے والا, ہے کوئی مستغفر, تو آئے اور خدا کی بارگاہ میں صدا کرے, خدا لبیک کہنے کو تیار ہے. میں اور آپ اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ سے محروم رکھتے ہیں. لہٰذا میرا اور آپ کا کام یہ کہ ان دعاؤں کے ذریعے سے خدا سے ایک طرح کی نزدیکی, ایک طرح کی محبت, ایک طرح کی دوستی برقرار کریں. آپ دعائے کمال میں ایک جملہ پڑھتے ہیں، میرا مولا دعائے کمال میں کیا فرماتا ہوا نظر آتا ہے؟ الہی و سیدی و ربی صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک، اے پروردگار اگر میں تیرے عذاب پر صبر کروں. عجیب و غریب جملہ ہے میرے مولا کا. میرا مولا کہتے ہیں کہ خدا ابتدا کے اندر دعا کمر میں فرماتا ہے کہ اگر خدایا تو نے مجھے جہنم میں ڈال دیا اور مجھے تیرے دشمنوں کے ساتھ میرا ساتھ رکھ دیا اور تیرے اولیاء اہل بیت علیہ السلام سے مجھے دور کر دیا، شاید شاید میں تیرے عذاب پر صبر کر لوں. صبر تو اعلیٰ عذابک، لیکن میرے پروردگار مجھے اتنا بتا دے کہ میں تیرے فراق پر کیسے صبر کروں گا، میں تیری دوری پہ کیسے صبر کروں گا. عزیزان گرامی، میں اور آپ نے آپ سے سوال کریں کہ آیا میں نے آج تک خدا کی اس محبت کا، اس دوستی کا، اس نزدیکی کا مزہ چکھا ہے کہ میں خدا سے بات کر سکوں یا نہیں کر سکوں؟ علی علیہ السلام اس مقام پر ہے کہ علی کے جملے سے، علی کی زبان سے جملے زیب، علی علیہ السلام کی زبان سے جملے زیب دیتے ہیں کہ علی یہ کہے کہ صبر تو اعلیٰ عذابک فکیف اصبر علی فراقک، صبر تو اعلیٰ حر نارک فکیف اصبر علی النظر علی کرامتک، ہے پروردگار میں تیرے عذاب پر صبر کر لوں گا، میں تیری آتش جہنم کی گرمی برداشت کر لوں گا، لیکن پروردگار مجھے اتنا بتا دے کہ میں تجھ سے دوری کو کیسے برداشت کر سکتا ہوں، تیری چشم نظر کے، تیرے لطف کرم کے دور ہو جانے کو کیسے برداشت کر سکتا ہوں. یہ وہ کہہ سکتا ہے کہ جس نے اس لطف نظر کو دیکھا ہو ایک بار، جس نے اس محبت کو چکھا ہو، جس نے اس دوستی کو گزارا ہو، جس نے راتیں اس طرح سے بدل کی ہو کہ جو آج یہ بات کہہ سکتا ہے جہنم کے آگ کے شولوں کے درمیان کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ صبر تو اعلیٰ عذاب کیف اصبر اعلیٰ عذاب فراق. میرے مولا کے بعض اوقات میں اور آپ قصیدے سنتے ہیں، بعض اوقات میرے مولا کے فضائل سنتے ہیں، واقعی علی کی فضائل جو اتنے ہیں کہ اگر زندگی بھر ایک ذاکر ممبر پہ بیٹھ کے علی کی فضائل گناتا رہے تو یہ علی کی فضائل جو کم نہیں ہو سکتے، علی کی فضائل جو ختم نہیں ہوتے. لیکن میرے مولا کے کچھ فضائل ایسے ہیں جو ہم کم پڑھتے ہیں، ہم کم سنتے ہیں. ایک علی علیہ السلام کے فضائل ہیں جو بدر و احد و خندق کے اندر بیان کیے جاتے ہیں اور بیان کیے جانے چاہیے، لیکن علی علیہ السلام کے ایک فضائل ایسے ہیں کہ جو مسجد کوفہ کی راتوں کے اندر علی نے بسر کیے اور وہ فضائل جو ہے وہ کم بیان کیے جاتے ہیں. علی علیہ السلام کا ایک صحابی روایت کا ذکر یہ ہے کہ معاویہ کے دربار میں جاتے ہیں، معاویہ ایک کام ہی کرتا تھا کہ بعض اوقات علی علیہ السلام کے چاہنے والوں کو اپنے بارگاہ میں اپنے پاس بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ علی کی فضائل بیان کرو. علی کا یہ صحابی مولا سے کہتا ہے، معاویہ سے کہتا ہے کہ تو سننا چاہتا ہے کہ علی کے فضائل، تو سن سکتا ہے علی کے فضائل؟ اس نے کہا ہاں میں سننا چاہتا ہوں. علی کا یہ صحابی علی کے فضائل بیان کر رہا ہے، وہ جس نے علی کو بہت نزدیک سے دیکھا ہے. آج علی علیہ السلام کے فضائل علی کے دشمن کی بارگاہ میں جو ہے، علی کے دشمن کے سامنے جو ہے، وہ علی کے فضائل بیان کر رہا ہے. یہ علی کا صحابی یہ کہتا ہے کہ ایک بار میں مسجد کوفہ کے رات کی تاریخ میں مسجد کوفہ کے پاس سے گزر رہا تھا، مسجد کوفہ سے رونے اور فریاد کی صدا بلند ہو رہی تھی. میں مسجد کے اندر داخل ہوتا ہوں یہ دیکھنے کے لیے کہ اس مسجد میں کسی کو کوئی طلب موجود ہے، کوئی مشکل میں گرفتار ہے، کوئی پریشان حال ہے کہ میں اس کی پریشانی کو حل کروں. دیکھتا ہوں کہ میرا مولا اپنی داڑھی کے بال تھامے ہوئے خدا کی بارگاہ میں جو ہے وہ گریہ و فریاد کر رہا ہے، سجدے کی حالت میں علی بار بار یہ کرے آہ آہ من قلت الذات. روایت کا جملہ یہ کہ یہ شخص یہ کہتا ہے یہ تمل ملو تمل مل سلیم، میرا مولا اس طرح سے کانپ رہا تھا جیسے سانپ کا کاٹا ہوا کانپتا ہے، اس طرح سے فریاد کر رہا تھا جیسے ایک ماں اپنے جوان بیٹی کی لاش پہ گریہ کرتی ہے. اس موقع پر علی کہہ رہا تھا آہ آہ من قلت الذات وطول السفر وعظیم المورد. اے پروردگار علی کے پاس سامان سفر بہت کم ہے، اے پروردگار سفر بہت طولانی علی کو درپیش ہے، اے پروردگار جس کی بارگاہ میں مجھے جاگا ہے وہ بہت عظیم شخصیت ہے، علی علیہ السلام اس قابل نہیں ہے کہ تیری بارگاہ میں آ سکے، اس قابل نہیں ہوئے علی کہ تیرے سامنے جو ہے وہ کچھ فریاد کر سکے، تیرے سامنے جو ہے وہ حاضر ہو سکے، علی اس کے لیے تیار نہیں. عزیزان گرامی، میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ میں اور آپ نے کس قدر اپنے آپ کو آمادہ کیا اس آخرت کے لیے، اس ذات کے لیے کہ جس کی بارگاہ میں جانے سے خود علی گھبرا رہا ہے؟ میں اور آپ اپنے آپ کو کس قدر آمادہ کیا؟ اور یہ ایام ماہ مبارک رمضان کے ایام وہ ہیں کہ جس کے اندر میں اور آپ ان دعاؤں کے ذریعے سے درحقیقت اپنے آپ کو آمادہ کر سکتے ہیں، دعائے ابو حمدہ عثمانی کے ذریعے سے، دعائے افتتاح کے ذریعے سے. آئیے کوشش کریں کہ اپنی راتوں کے چند لمحے ان دعاؤں کے ساتھ بسر کریں اور اپنے خدا سے جو ایک اس طرح کا انس اور ایک انڈرسٹینڈنگ اور ایک نزدیکی ہمارے حاصل ہو سکے کہ ہم خلوص دل کے ساتھ ان جملوں کو ادا کر سکیں. صبر تو اعلیٰ عذابک فکیف اصبر علی فراقک، ہے پروردگار کہ ہم تیرے عذاب پر اگر صبر بھی کر لیں تو تیرے فراق پر، تیری دوری پر، تیری اس دوستی کے دور ہو جانے پر کیسے صبر کر سکیں گے. انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ خداوند عالم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اس دعاؤں کے ذریعے سے کہ ہم حقیقی معنوں میں اپنے آپ کو علی ابن ابی طالب کا شیعہ بنا سکیں انشاءاللہ. درس کا آخری حصہ ہم نے سورہ عنکبوت کے حوالے سے گفتگو پر ارادہ کیا ہے کہ انشاءاللہ کچھ معنی کے اعتبار سے اس سورہ کو دیکھنے کی کوشش کریں. کل آپ کے سامنے سورہ عنکبوت کی اہمیت میں نے آپ کے سامنے بتا دی کہ سورہ عنکبوت کی اہمیت کیا ہے. انشاءاللہ آج سے جو ہے سورہ عنکبوت کو تلاوت شروع کرتے ہیں, ایک حد تک معنی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس سورہ کے اندر خداوند تعالیٰ ہمارے لیے کیا پیغام اور کیا میسیج دینا چاہتا ہے. سوروں کو شروع کرنے سے پہلے شاید مجھ جیسے طالب علم کو جس کو قرآن سے اس قدر آگاہی حاصل نہیں ہے, ایک مشکل جو پیش آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ہم جیسے لوگ جب ممبر پر آتے ہیں تو اس سے زیادہ کہ آپ کچھ بتائیں بہت سارے سوالات بہت سارے الجھن ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں, بہت سارے سوالات آپ کو دے کے جانا چاہتے ہیں تاکہ وہ مشکلات کے جو ہمارے اندر ہمارے پاس موجود جو سوالات جو ہمارے پاس موجود ہیں وہ آپ تک جو ہے منتقل کریں. میں سورہ عنکبوت شروع کرنے سے پہلے ایک مشکل جس نے چند دنوں سے مجھے پریشان کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ان شاء اللہ جو ہے وہ آپ کی طرف سے اگر کوئی جواب آئے تو ان شاء اللہ میں بھی جو ہے اسے استفادہ کروں گا. کل میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ اس سورہ کا نام سورہ عنکبوت کیوں پڑھا, میں بچوں کو تھوڑا سا جو ہے وہ اپنے ساتھ شامل کرنے کے لیے کل ہم نے ڈسکس کیا تھا اس سورہ کا نمبر کیا ہے. سورہ نمبر 29. سورہ نمبر 29 یہ جو ہے وہ قرآن کی اس ترتیب کے اندر ہے رائٹ ناؤ جو ہمارے پاس موجود ہے. جو ترتیب ریولیشن کے اعتبار سے تھی اس میں سورہ نمبر کیا ہے سورہ عنکبوت کا 85. عنکبوت کے معنی کیا ہے, واٹ از دا میننگ آف عنکبوت؟ اس سورہ کا نام عنکبوت کیوں پڑا حسنین؟ وائی اٹ از کالڈ عنکبوت دس سورہ؟ بٹ اونلی ون آیت, آیت نمبر 41. جس آیت اس آیت کے اندر جو سورہ خداوند عالم میں اشارہ فرماتا ہے آیت اس طرح سے مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا. اس کے بعد وہ مشہور جملہ ہے کہ جو شاید آپ نے بعض اوقات سنا ہوگا وَإِنَّا أَوْحَنَ الْبُيُوتَ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ. آیت نمبر 41 اگر یہاں پہ ڈسپلے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد خداوند نے کہتے ہیں لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, اگر تم لوگ جو ہے وہ جانتے, اگر تم جانتے تو واقعتاً ایسا ہے کہ اسپائڈر کا جو گھر ہے اسپائڈر کا جو بہت ہے وہ سب سے زیادہ ضعیف ہے سب سے زیادہ کمزور ہے. سید مقاومت نے اپنی چند سال پہلے کی ایک تقریر میں بہت خوبصورت جملہ لکھا تھا, وہ کہتے ہیں کہ ان اسرائیل ہادہی واللہ ہیا اوہنو من بیت العنکبوت. یہ اسرائیل اپنی تمام تر قبر و فرق کے سامنے جو ہمارے سامنے اس وقت موجود ہے بیت العنکبوت سے بھی زیادہ ضعیف ہے. خداوند عالم کہتا ہے کہ بیت العنکبوت جو ہے وہ اوہن البیوت لبیت العنکبوت. سید حسن اللہ کہتے ہیں کہ حسن جو ہے وہ یہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ دنیا میں باقی رہے کیونکہ یہ جو ہے وہ بیت العنکبوت سے بھی جو ہے وہ زیادہ ضعیف ہے. خیر اس آیت کے اندر جو سوال آپ کو پریشان کرنا چاہ رہا ہوں وہ سوال یہ, اس آیت کے اندر خداوند عالم یہ فرما رہا ہے, آیت کا جو میں ٹکڑا ہے اس پہ زیادہ فوکس کرنا چاہ رہا ہوں, یہ ٹکڑا ہے وَإِنَّا أَوْهَنَ الْبُيُوتَ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ. کمزور ترین گھر, موسٹ فریجائل گھر جس کا ہے وہ کس کا گھر ہے؟ اسپائڈر کا گھر ہے. اسپائڈر ویب جو ویب کا شاید مگر میں آپ کو اس سوال میں آپ کو تنگ کرنا چاہوں گا, اسپائڈر کا ہوم جو ہے وہ سب سے زیادہ ضعیف گھر ہے. آپ آج موقع ملے جائیے گا انٹرنیٹ پہ سرچ کیجیے گا اسپائڈر کے ویب کے حوالے سے آپ کو بہت ساری ڈاکومنٹریز ملیں گی مختلف چینلس کے اوپر جس کے اندر یہ ثابت کیا گیا ہے کہ اسپائڈر کا ویب جو ہے وہ اسٹرانگیسٹ ویب ہے. آج کی دنیا کے اندر جو بلٹ پروف جیکٹ تیار کیے جاتے ہیں جس کے اندر کیلور کے نام سے ایک مٹیریل استعمال کیا جاتا ہے, اس پورے سیناریو کو جس طرح سے اس کو ڈیزائن کیا جاتا ہے اس کی ڈیزائننگ کی طریقہ کار انہوں نے جو ہے وہ اسپائڈر سے سیکھا ہے. انہوں نے دیکھا ہے کہ اسپائڈر ویب کس طرح سے ویب بناتا ہے اور اس کے ذریعے سے سیکھا ہے کہ کس طرح سے ہمیں جو ہے وہ بلٹ پروف جیکٹ بنانی چاہیے. کیوں بلٹ پروف جیکٹ بنانا چاہیے آپ کو معلوم ہے؟ اسپائڈر ویب کیوں بناتا ہے؟ اسپائڈر ویب اس لیے بناتا ہے کہ جب کوئی انسیکٹ پاس ہونا چاہتا ہے اس سے وہ انسیکٹ جو ہے اس میں انٹر نہیں ہو, جیسے وہ انٹر ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ اسٹک ہو جاتا ہے پھر جو ہے وہ آگے نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے, ब्लड प्रूफ जैकेट का काम क्या था, जब ब्लड बुलेट जो है वो एंटर होती है, उस ब्लड प्रूफ जैकेट का काम ये कि उसको उसके रास्ते में जो हर्डल क्रिएट करते हैं उसको एंटर नहीं होने देता, उस बॉडी तक पहुंचने नहीं देता, ठीक है। लिहाजा इन लोगों ने स्पाइडर वेब के डिजाइन के ऊपर जो है पूरा जो है वो ब्लड प्रूफ जैकेट का डिजाइन कायम किया। बहुत सारे ब्रिजेस की मॉडल जो है उस वक्त स्पाइडर वेब के ऊपर कायम किए गए। मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, उसके अंदर जुमला उन्होंने कहा है कि इस जो सिल्क स्पाइडर वेब के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, जिसके जरिए से वो थ्रेड जिसके जरिए से वो स्पाइडर वेब बनाता है, स्टील से ज्यादा स्ट्रांग है, स्टील से ज्यादा स्ट्रांग, इन्होंने जुमला कहा। आज की साइंस के अंदर जो है वो स्पाइडर वेब इज वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट वेब। कुरान क्या कह रहा है, औहनल बुयूत, कमजोर तरीन घर जो है वो अनकबूत का घर है। कौन सही कह रहा है, वो सही कह रहा है, ये सही कह रहा है। आज की दुनिया के अंदर आज हम देखो होगा बहुत सारी मूवीज और कार्टून्स आए हुए हमारे पास, पहले जमाने के अंदर सुपरमैन और बैटमैन आया था, आज जो स्पाइडर मैन के नाम से ताकतवर तरीन मर्द का कॉन्सेप्ट जो पेश किया जा रहा है, स्पाइडर के नाम से पेश किया जा रहा है, ठीक है। ताकतवर तरीन था, इस जो ये ताकत का जो मजहर है वो स्पाइडर को पेश किया जा रहा है। कुरान कह रहे हैं औहनल बुयूत है, कुरान कह रहे हैं कमजोर तरीन घर है, किस जावे से कमजोर तरीन घर है। आज की साइंस जो कह रही है वो गलत कह रही है, कुरान जो कह रहा है वो सही कह रहा है, अगर कह रहा है तो किस तरह से कह रहा है, सही क्या है गलत क्या है, ये सवाल है कि जो इंशाल्लाह आप हमें जानने की कोशिश करें। फकत एक जुमले से मैं आपकी हेल्प करूँ, जब भी आप और मैं किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं, कुरान ने क्या किया औहनल बुयूत द मोस्ट फ्रेजाइल, सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल की, जब भी कभी भी आप कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करिए, सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करिए, यू हैव टू फाइंड आउट किस जाविए से क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं मिसाल के तौर पर मैं अगर यहाँ पे कहूँ कि इस पूरी गैदरिंग के अंदर जो लोग बैठे हैं, सपोज करें मसलन जो है वो कोई एक बच्चे का मैं नाम लूँ, कहूँ कि ही इज द बेस्ट इन दिस रूम, ओके, या मैं कहूँ कि ही इज बेटर देन अदर पर्सन, किसी और का नाम लूँ, आप उससे सवाल करेंगे ये जो आप कह रहे हैं कि द बेस्ट इन व्हाट सेंस, अखलाक इसका सबसे अच्छा है, इसका जो एकेडमिक जो रिजल्ट है वो सबसे अच्छा है, इसका मसलन जो है कुरान की रिसाइटेशन सबसे अच्छी, किस जाविये से सबसे अच्छा है, दी बेस्ट आप जो कह रहे हैं कि ही इज दी बेस्ट, जब आप कंपेयर करें मुख्तलिफ चीज़ों की, तो आप अगला सवाल मुझसे ही करना चाहिए कि दी बेस्ट इन व्हाट सेंस, ओके। जब खुदावंद आलम इस आयत के अंदर कह रहे हैं कि औहनल बुयूत जो है वो बैतुल अनकबूत है, हमारा आपका सवाल ये होना चाहिए किस जाविये से जो है औहनल बुयूत, किस तरीक़ेकार से जो है वो सबसे ज़्यादा ज़यीफ़ है, और शायद ये लोग के जो आज साबित कर रहे हैं कि बैत अनकबूत या इस ये जो वेब जो है वो स्पाइडर का वेब जो है वो सबसे ज़्यादा कवि है, ये किसी और जाविये से कह रहे हो, शायद इस तरह से हो, एक नुकता मैंने आपको बताया। दूसरा सवाल ये कि जो कुरान ने कलमा इस्तेमाल किया है वो बैत अनकबूत का कलमा इस्तेमाल किया है, ठीक है, बैतुल अनकबूत, कुरान ने जो है वो स्पाइडर वेब का कलमा इस्तेमाल नहीं किया गया, ठीक है। आया बैत से मुराद कुरान की यही वेब है, स्पाइडर वेब है कि जो आज जिसके बारे में हम डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं, या कोई और चीज़ है, ये जो एक और सवाल है कि जो इस तरीके से एक और शायद जाविया है जिस पर आप मैं सोच सकते हैं। बस असली सवाल ये है कि कुरान ये कह रहा है कि अन्ना औहनल बुयूत बैतुल अनकबूत, ये जो कुरान कह रहा है कि ज़यीफ तरीन घर जो है वो अनकबूत का घर है, ये किस जाविये से कुरान कह रहे हैं, और आज की दुनिया जो साबित कर रही है कि अनकबूत का घर जो है वो काफ़ी कवी होता है, इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट देन स्टील, आया जो ये सही है जो कुरान कह रहा है वो सही है, दोनों के अंदर जो क्या फ़र्क है। मैं इस बात का दावा नहीं कर रहा हूँ कि मुझे इस सवाल का जवाब मालूम है, लेकिन इंशाल्लाह अगर हम आयत नंबर 41 तक पहुँचे तो इंशाल्लाह जो है इस हवाले से डिस्कशन करेंगे, और अगर किसी दोस्त को जहन में सवाल आए जवाब आए इसका, तो इंशाल्लाह जो शेयर कीजिएगा कि हम कोशिश करेंगे उससे सवाल की। बदरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। कुरान से तवस्सुल अख्तियार करते हुए कुरान से दुआ करते हैं कि हमें तौफीक अता फरमाए कि जिस सिलसिले को हम शुरू करें सूरह अनकबूत की तिलावत का, यकीनन शायद एक आधी तरीका नहीं है, शायद आपके लिए सख्त हो कि हम कुरान को इस दिक्कत के साथ मुताला करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह कुरान की बरकत से, कुरान के वसीले से, इस माह मुबारक रमज़ान की बरकत से हम कोशिश करेंगे कि इस कुरान को थोड़ा दिक्कत के साथ डेप के साथ जो समझने की कोशिश करें, तिलावत करें और समझने की कोशिश करें। कुरान सूरह अनकबूत इस तरह शुरू होता है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अलिफ लाम मीम, أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الف لام ميم इसके बारे में, अलिफ लाम के बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, आप सबको मालूम है कि हरूफ मुकत्तआत के नाम से जो है मशहूर है। कुरान में टोटल 29 सूरे ऐसे हैं कि जिसके शुरू में जो हरूफ मुकत्तआत है, इस तरह के वर्ड्स हैं, अलिफ लाम मीम, ताहा, काफा या आइन स्वाद, तौसीम मीम, इस तरह के वर्ड जो है टोटल 29 सूरों से पहले जो है उस तरह के कलमा इस्तेमाल किए। खुद अलिफ लाम मीम का कलमा जो है वो हरूफ मुकत्तआत जो 6 सूरों से पहले जो है आए हुए हैं। یہ خود قرآن کی خوبصورتی ہے. انشاءاللہ کبھی آپ کو موقع ملے تو اس بات پہ غور کیجیے کہ قرآن کے کچھ سورے جو خاص طریقوں سے شروع ہوتے ہیں. بعض سورے ایسے ہیں جس کو سورے مسبحات کہا جاتا ہے, جو سبحات سے شروع ہوتے ہیں, اس کو روایتوں میں بھی جو مسبحات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. بعض سورے ایسے ہیں کہ جو حامیم سے شروع ہوتے ہیں, اس کو حوامیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اسی طرح سے کچھ سورے ایسے ہیں جو میں نے کہا کہ ٹوٹل 6 سورے ایسے ہیں کہ جو الف نام میم سے شروع ہوتے ہیں. اس میں سے 2 سورے جو ہیں مدنی سورے ہیں, سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران. کے جو سورہ بقرہ کا آپ سب کو یاد ہی ہوگا کہ شروع میں آپ نے تلاوت کرتے ہیں الف نام میم تاج کر کتاب العارے پر. سورہ آل عمران بھی اسی طرح سے شروع ہوتا ہے. اس کے بعد 4 سورے کنٹینیوسلی آج کی ترتیب میں جو ہمارے پاس قرآن موجود ہے, اس کی ترتیب میں 4 سورے ایسے ہیں جو الف نام میم سے شروع ہوتے ہیں کنٹینیوسلی. سورہ عنکبوت پہلا سورہ, سورہ نمبر 29, سورہ روم اس کے فوراً بعد سورہ نمبر 30, اسی طرح سے جو الف لام میم سے شروع ہوتا ہے. سورہ نمبر 31 سورہ لقمان واپس الف لام میم سے شروع ہوتا ہے. سورہ نمبر 32 سورہ سجدہ یہ بھی جو ہے الف لام میم سے شروع ہوتا ہے. میں اس کی تفصیل میں جائے بغیر شاید کیونکہ جو ہے وہ بہت زیادہ روایت بہت سارے قول اس کے بارے میں موجود میں ذکر نہیں آتا, لیکن ایک قول جو بہت ہی سادہ اور شاید بہت آسانی سے مجھے اور آپ کو سمجھ میں آ سکتا ہے وہ یہ کہ ان حروف کے ذریعے سے خداوند عالم تمام دنیا کو ایک چیلنج کر رہا ہے. یہ قرآن کے جو میں نے خلق کیا ہے یعنی الفابیٹس کے ذریعے سے کیا ہے, الف الف با تا کے ذریعے سے کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اگر تم میں بھی توانائی موجود ہے, اگر تم میں بھی طاقت موجود ہے تو آؤ اور اس قرآن جیسا ایک میسج جو ہے مجھے لا کے بتا دو. اگر تم میں توانائی موجود ہے یہ کام کو انجام دو. لہٰذا بعض علماء کا خیال یہ کہ وہ کلمات کے جو جس سورو کے ابتدا میں ہے تقریباً الف لام میم سب سے زیادہ الفابیٹ جو سوری الفابیٹ سب سے زیادہ یوز ہوتا ہے سورے کے اندر, یہ الف لام اور میم ہے کہ جو سب سے زیادہ بار جو ہے تکرار ہوتے ہیں. بعض علماء کا اس طرح سے کال ہے, لیکن شاید ایک نظریہ یہ ہو کہ خداوند عالم مجھے اور آپ کو چیلنج کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے بعد خداوند عالم ایک قاعدہ کلی ایک پرنسپل دوسری آیت کے اندر مجھے بتا رہا ہے, احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے, پیپل لوگ جو یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ اس فقط زبان سے یہ کہتے ہیں کہ آمنا, ہم جو ہے ایمان لے کے وی آر دا بلیورس, ہم جو ہے وہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں, ہم جو ہے آخرت پر ایمان رکھتے ہیں, ہم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان رکھتے ہیں, ہم اہل بیت علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں, عبادت بجو خدا ہے. ہم یہ سارے کام کرتے ہیں, یقول آمنا فقط زبان سے کہہ دے ہم ایمان لے کر آئے کافی ہے. خدا کہتے ہیں اور خدا یہ کہتے ہیں وہم لا یفتنون, فتنہ کہتے ہیں کہ امتحان, اور سادہ امتحان کو فتنہ نہیں کہا جاتا, سخت ترین امتحان کو فتنہ کہا جاتا ہے. وہ امتحان کے جو انسان کو جو ہے وہ انسان کو جو لرزا دے, وہ امتحان کے جس کے بعد انسان یہ کہے کہ متى نصر اللہ, کب خدا کی مدد آئے گی, یہ خدا کا وعدہ کب پورا ہوا, اس کو فتنہ کہتے ہیں جب سخت ترین انسان کو ڈالا جائے. لہذا عربی میں فتنہ اس کو فتن تو ذهب بالنار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب سونے کو گولڈ کو آپ کو پیوریفائی کرنا ہوتا ہے, میٹل کو اس کو جو ہے وہ بھٹی کے اندر ڈالا جاتا ہے, گرم آگ کے اندر اس کو جو ہے وہ گرمایا جاتا ہے, اتنا گرمایا جاتا ہے کہ جتنی بھی امپیورٹیز ہوتی ہیں اس گولڈ سے زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ میٹل کے خاص ٹیمپریچر کے اوپر میٹل جو ہے بوائل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, گولڈ کو پیوریفائی کرنے کے لیے اس کو بوائل کیا جاتا ہے خاص ٹیمپریچر میں, جب تمام امپیورٹیز الگ ہو جاتی ہیں تو خالص سونا ہوتا ہے وہ باقی رہ جاتا ہے. لہٰذا خداوند عالم کہتا ہے کہ ایمان لانے والے زبان سے کہنے سے ان کا جو ہے وہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے, ہم سب کے سب کا جو ہے امتحان کرنے والے. یہاں احسبات جو ہے وہ کوشچن ہے, سوال ہے. بعض اوقات میں اور آپ کوشچن کرتے ہیں لیکن درحقیقت بتانا یہ ہوتا ہے کہ تم یہ جو میں کوشچن کر رہا ہوں سمجھ لو کہ کوشچن کے پیچھے جو ہے وہ کوئی اور چیز ہے جو آپ بتانا چاہ رہے ہیں. مثلا مثال دے رہا ہوں, سادہ سی مثال آپ کو دوں. بعض اوقات آپ جو ہے وہ بستر پہ لیٹے ہوئے ہوں, آپ یہ آپ کا بیٹا آپ کا فرزند جو ہے وہ کوئی شرارت کر رہا ہوں مثلا. ٹھیک ہے, آپ آنکھیں کھول کے جس کو کہتے ہیں کیا تم سمجھ رہے ہو کہ میں سو رہا ہوں, کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں دیکھ نہیں رہا ہوں تمہیں, آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ میں جاگ رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں. کیا خدا ہم سے کہہ رہا ہے کہ حسب الناس, کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہم صرف زبان سے ہی کہتے ہیں کہ ایمان لے کر آئے اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا. خدا کہہ رہا ہے نہیں, امتحان لیا جائے گا, اور امتحان لیا جائے گا. خدا اگلی آیت میں یہ بتا رہے کہ یہ جو امتحان لیا جائے گا فقط ایسا نہیں کہ تمہارا امتحان لیا جائے گا, یہ سنت الہی ہے. اور سنت الہی کے بارے میں قرآن خود آیا تھا, مطلب تبدیل سنت اللہ, خدا کی سنت میں تبدیلی واقع ہونے والے نہیں, جو خدا کی سنت ہے وہ اپنی جگہ پر قائم ہے. میں نے آپ کو کل کے اس میں بتایا جب سورہ عنکبوت پڑھے تھے, ان شاء اللہ ابتدائی آیات کے بعد خداوند عالم 7 قوموں کا ذکر کرے گا کس طرح سے خدا نے ان کے امتحانات کیے, وہ انشاءاللہ بعد میں آئے گا. یہاں پہ خدا کہہ رہا ہے کہ یہ خدا کی سنت ہے کہ ہم یہ کام انجام دیں. خدا کہتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, ہم نے تم سے پہلی قوموں کو بھی امتحان لیا, ان سب کے بھی جو امتحان لیا گیا, ایسا نہیں کہ تم کو استثناء کیا گیا, نہیں تم ایگزمپشن نہیں ہو, بلکہ یہ سنت الہی ہے, یہ خدا کا روٹین ہے, خدا اسی طرح سے کام کرتا ہے. خدا ہر ایک کا امتحان لے گا جو یہ ادعا کرے گا کہ میں ایمان لانے والا ہوں. بس ایمان لانے کے بعد، ایمان لانے کا اعلان کرنے کے بعد یہ مت سمجھ لینا کہ اب جو ہے وہ فقط آسانی ہے، آسانی ہے فقط جو ہے وہ ہمیں آرام اور آرام میسر ہوگا، بلکہ نہیں، تمہیں جو ہے مشکلات کی بھٹی میں ڈالا جائے گا تاکہ جو ہے وہ کھرا اور کھوٹا جو الگ ہو جائے. کیا اس کے بعد خدا وند عالم کہتا ہے، خدا خود اس بات کا اعلان کرے یہ کیوں ہوگا. ہمارا سوال ہے کہ خدا ہم نے کہہ دیا زبان سے اقرار کر لیا، اب امتحان کا کیا، بس کیا موقع ہے اس کو، کیوں جو ہے امتحان لیا جائے، واٹ از دا ریزن بہائنڈ اٹ، کیوں یہ کام کیا جائے. خدا وند کہے میں تمہیں جواب دیتا ہوں کہ تمہارا امتحان کیوں لیا جائے گا. فَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. کیوں خدا وند عالم یہ جاننا چاہتا ہے، خداوند عالم یہ دکھانا چاہتا ہے، جاننا چاہتا ہے. ایسا نہیں کہ خداوند عالم کو علم نہیں تھا، خداوند عالم کے علم میں ذاتی ازل سے موجود ہے، خدا کے پاس علم موجود ہے، خدا کی ذات میں تبدیلی واقع ہونے والے نہیں ہے. ہم بچپن سے اپنے بچوں کو یاد کرا دیں، جو بچپن میں ہمیں دنیا کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں بچوں کو، ایک کتاب، ایک نقطہ جو ہمیں پڑھایا جاتا ہے وہ کہا جاتا ہے صفات سلبیہ. صفات سلبیہ میں کہا جاتا ہے خدا کی ذات جو ہے، صفات جو ہے اس کی ذات سے الگ نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں کہ خدا کچھ اور ہو، اس کا علم جو ہے وہ کچھ اور ہو. ٹھیک ہے، ہم ایسے ہم پیدا ہوئے تھے تو ہم جاہل تھے، ہم نے کچھ اصطلاحات کو یاد کیا اور ہم جو ہے وہ اب ایک نالجبل پرسن، ایک حد تک جو ہے وہ اپنی علم کو حاصل کیا. ٹھیک ہے، خدا کی ذات ایسی نہیں ہے، خدا کی ذات اور صفات میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن یہاں پہ جو خدا کہہ رہا ہے فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ، خدا وند عالم یہ جاننا چاہتا ہے، یہ جاننا چاہتے تھے بات، یہ خدا نہیں جاننا چاہتا، در حقیقت خدا وند عالم یہ بتا دینا چاہتا ہے کہ تم جو زبان سے اقرار کر رہے ہو کس قدر اپنے دعوے میں سچے ہو، اور کتنے ہیں جو اس دعوے کے اندر جو ہے وہ جھوٹے ہیں، کون جو ہے وہ ٹروتھ فل ہے اور کون ایسا ہے جو لائر ہے، کون ایسا ہے کہ جو جھوٹا ہے اپنے دعوے کے اندر، فقط زبان سے ہی کہہ رہے ہیں لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے. بس خداوند عالم یہ کہہ رہا ہے کہ یہ امتحان جو ہے وہ بغیر ریزن کے نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ بغیر کسی ریزن کے خداوند عالم نے کام کیا. خداوند عالم حکیم ہے، جو کام بھی انجام دیتا ہے کسی ریزن کے تحت انجام دیتا ہے. وہ ریزن کیا تھا، فَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ خداوند عالم یہ جان لے، یہ بتا دے، یہ تمہارے عمل سے ظاہر ہو جائے کہ تم واقعی میں مومن ہو یا نہیں، تم واقعی میں مومن نہیں ہو، ایمان نہیں لائے ہو. یہ ایک قسم کا گروہ ہوگا کہ جو زبان سے ادعا کر رہا ہے کہ ہم مومن ہیں، خدا کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا امتحان لوں گا. لیکن دوسری طرف ایک اور گروہ ہے کہ جو کفار کا ہے، جو مشرکین کا ہے، جو در حقیقت ان لوگوں کو مشکلات میں ڈالے گا، جن کے ذریعے سے ان لوگوں کو مشکلات میں مبتلا کیا جائے گا، جو خدا کی راہ میں ہرڈلز کریٹ کریں گے، ان کے بارے میں خدا وند عالم کہہ رہا ہے ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون. خدا وند عالم کہہ رہا ہے، اب میں نے کہا کہ پہلے گروہ کی دیکھیں، عالم دنیا کے اندر جو دو گروہ ہوں گے، ایک گروہ ہوگا کہ جو ایمان والوں کا ہوگا، ایک گروہ ہوگا جو مخالفین کا ہوگا. پہلے گروہ کے بارے میں خدا نے کہا کہ جو زبان سے کہے گا اقرار کر دیا میں نے، میں ایمان لے کر آیا، صرف زبان سے اقرار کافی نہیں ہے، ہم تمہارا امتحان لیں گے تاکہ جان لیں کہ حق کون ہے، سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے. اس کے فوراً بعد ان لوگوں کی خدا وند عالم نے بات کی، دو مین گروہ کی بات کر رہے ہیں، وہ گروہ کہ جو آئے گا ان مومنوں کے مقابلے میں کھڑا ہوگا، ان کے خلاف اگینسٹ میں جو کام کرے گا. خدا کہتا ہے کہ ہم حسب الذین یعلمون السیئات، وہ لوگ کہ جو برے کام انجام دیتے ہیں، وہ لوگ کہ جو درکیہ خدا کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں، جو سبیل اللہ کے بارے میں جو ہے وہ رکاوٹ بن رہے ہیں، ہرڈلز کریٹ کر رہے ہیں، آیا انہوں نے سمجھ لیا ہے، حسب انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یسبقونا، وہ ہم سے سبقت لے جائیں گے، ہم کو ہرا دیں گے، ہم کو شکست دے دیں گے، ہم کو ڈیفیٹ کر دیں گے. نہیں، ایسا نہیں. یہاں پہ میں کہہ رہا ہوں سوال کی فارم میں خدا وند عالم یہ بتا رہے ہیں، آئے یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے ڈیفیٹ کر دیں گے، مجھ سے آگے لے جائیں گے، مجھے سبقت لے جائیں گے. خدا کہتا ہے نہیں، نہیں ہو سکتا یہ. سا ما یحکمون، بدترین حکم ہے، بدترین فیصلہ ہے، بدترین سوچ ہے جو ان کے ذہنوں کے اندر ہے، یہ کام ہونے والا نہیں ہے. خدا وند عالم کو جو ہے وہ یہ لوگ ڈیفیٹ نہیں کر پاتے. ظاہری طور پر آج کی دنیا میں ٹیمپری طور پر یہ سمجھ لیں کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، ہم نے مومنوں کو جو ہے شکست دے دی ہے، ہم نے جو ہے خدا کے دین کو جو ہے شکست دے دی ہے، لیکن ایسا ہونے والا نہیں ہے. یہ دھرکے استدراج ہے خدا وند عالم کی طرف سے، خدا نے تھوڑی دیر کے لیے تمہیں ڈھیل دی ہے، لیکن جب چاہے خدا وند عالم تمہاری اس رسی کو جو ہے وہ کھینچ سکتا ہے، جب چاہے خدا وند عالم اس کام کو انجام دے سکتا ہے. لہٰذا خدا وند عالم کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ مت یہ نہ سمجھے کہ ہم پہ سب کرتے جا سکتے ہیں، مجھے جو ہے وہ ڈیفیٹ کر سکتے ہیں، بلکہ خدا کہہ رہا ہے تام یحکمون، یہ لوگ جو ہے بدترین حکم ہے، بدترین کام ہے، بدترین فیصلہ ہے کہ جو یہ لوگ انجام دے رہے ہیں. یہ بات کرنے کے بعد یہاں پر ایک کلی خدا وند عالم نے دو تقسیم بندی کی، ایک وہ لوگ کہ جو مومن ہیں، سوری، ایک وہ لوگ کہ جنہوں نے زبان سے کہا کہ ہم مومن ہیں اور ان کا خدا نے کہا کہ میں امتحان لوں گا، اور ایک وہ لوگ کہ جنہوں نے جو ہے وہ پہلے دن سے جو ہے خدا کے راہ کے اگینسٹ میں، اسلام کے اگینسٹ میں جو ہے وہ کام شروع کیا. اب اس کے بعد جب ایمان والوں کا امتحان ہوگا، کچھ لوگ سرخرو ہوں گے، کچھ لوگ کامیاب ہوں گے، کچھ لوگ ناکام ہوں گے. جو کامیاب ہو جائیں گے ان کے بارے میں خدا وند عالم اگلی تین آیتوں میں ان کے فضائل اور ان کے قصیدے پڑھ رہا ہے، और उसके बाद जो लोग नाकाम होंगे या दर हकीकत वो रीजंस कि जिसके जरिए से इम्कान है कि इंसान नाकाम हो जाए, खुदावंद आलम उनको जिक्र करेगा और रास्ता बताएगा कि देखो खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो जाए कि तुम ईमान के रास्ते पर साबित कदम ना रह पाओ। तुम जो जबान से इकरार कर रहे हो कि मैं हम ईमान लेकर आए, जब इम्तिहान का मौका है, जब फितने का मौका है, जब स्ट्रगल्स फेस करना पड़े, जब तुम्हें हार्डशिप फेस करना पड़े, तुम उस मौके पर जो है स्टेडफास्ट ना रह पाओ, उसकी अगले आयतों के अंदर जो है वो बयान किए जाएंगे। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे एवरेज जो है वो हर रोज तकरीबन 7 से 8 आयतों की तिलावत करें, ताकि इंशाल्लाह 7 से 8 दिनों जो हमारे पास मौजूद है सूरह अनकबूत की जो तक आखिर तक जो हम मुताला कर पाए और एक हद तक जो तर्जुमे के तक इस बात को समझ करें। फकत दोस्तों की चेहरे जो उतर चुके हैं, इफ्तारी का इंतजार किया जा रहा है, नमाज के वक्त का इंतजार किया जा रहा है। मैं एक जुमला कह दूँ ताकि इंशाल्लाह आप बेचारों पर भी हंसी आ जाए। कल 2 दिन से जो डॉक्टर रिजवान जो है वो इंशाल्लाह बिल्कुल गिबन नहीं कर रहा, वो सामने मौजूद भी है। हर दफ़ा जो है वो अपने स्पीच करने से पहले कहते हैं कि जो है वो आप लोग दुआ करें कि जो है चांद जल्दी आ जाए, ताकि जो है वो मैं आपको ये सुनना ना पड़े। मैं सोच रहा था कि अगर चांद की दुआ भी करूँगा तो तब फिर भी जो है 29 दिन जो है वो इंतजार करना पड़ेगा डॉक्टर रिजवान की इन बातों को बार बार सुनने के लिए। मैं सोच रहा था कोई आसान तरीका नहीं है कि जो इससे निजात पाई जाए और आप लोगों को मैं निजात दे दूँ। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं अपनी तकलीफ 5 मिनट एक्सटेंड कर दूँ तो फिर डॉक्टर रिजवान के पास वो टाइम नहीं होगा, वो नमाज का टाइम हो जाएगा, फिर आप उनको इजाज़त नहीं देंगे कि जो वो ये तकलीफ नहीं है कि मैं इंशाल्लाह हायल नहीं होगा। डॉक्टर रिजवान की 5 मिनट की जगह पर कायम और आप इंशाल्लाह सुनते रहेंगे इसको और इंशाल्लाह खुदा उनकी तौफीकात में इजाफा करें। जो मेहनत ये लोग कर रहे हैं खुदा खुलूस दिल के साथ इस काम को अंजाम देने की, उसमें बरकत अता फरमाए इंशाल्लाह। लेकिन इंशाल्लाह जो 4 मिनट तक मेरे पास मौजूद हैं, 2 आयतों की तिलावत करते हैं और इंशाल्लाह आज की जो वो हम लोग तकरीबन 7 आयतें इंशाल्लाह तिलावत हो जाएगी। इसके बाद मैंने कहा कि खुदावंद आलम मोमिनों को, जो हकीकी मोमिन है, उनको जो है वो खुशखबरी सुना रहे हैं, उनको जो है बता रहे हैं कि तुम्हें क्या दिया जाएगा। पहली बात खुदावंद आलम कह रहे हैं, मन काना यरजू लिका अल्लाह फइन्ना अजलल्लाहि लआत वहुवस समीउल अलीम। वो कि जो उम्मीद रखता है खुदा से मुलाकात की, उसको खुदा कह रहा है कि इन्ना अजलल्लाहि लआत, खुदावंद आलम की मुलाकात का वक्त, वो डेडलाइन, वो मौका जो है वो आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है। और खुदावंद आलम समी भी है, सुनने वाला भी है और अलीम भी है, जानने वाला भी है। अज़ीज़ान गिरामी, यरजू लिका अल्लाह का मतलब क्या है? मैं और आप किन लोगों की बात की जा रही है? वो लोग की जो उन्होंने ज़बान से कहा कि हम ईमान लेकर आए, ठीक है, ईमान लेकर आएगा क्या मतलब? हम खुदा पर यकीन रखते हैं, हम आखिरत पर यकीन रखते हैं। अगर हकीकी मानों में ये मोमिन है तो खुदा से मुलाकात की उम्मीद भी इनके जहनों के अंदर है। फ़ैन्नहु मुलाकीकु, हम सब के सब को जो है खुदावंद आलम की तरफ जाना है। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम सब उसी की बारगाह से आए, उसी की तरफ से, उसी की तरफ जाना है। कुछ लोग इख्तियारन जाएंगे और कुछ लोग को जो है मजबूरन ले जाया जाएगा। बस मेरा और आपका काम ये है कि खुदा यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम वाकई अगर ईमान रखते हो तो खुदा से उम्मीद, मुलाकात की उम्मीद है तुम्हारा, खुदा की लिका की उम्मीद है। खुद मुलाकात के हवाले से जो है वो एक बहस है कि जो है वो इस मुलाकात से क्या मुराद है, खुदा की, खुदा को हम देखा जा सकता है? वाकई मादी लिहाज से नहीं कर सकते हम खुदा की मुलाकात करें, खुदा को देख सकेंगे, लेकिन हम इनमें लिहाज से तरफ़ यकीन की मंजिल पर पहुँच जाएंगे, उन हकायकों की जो आज हम फकत जबान सुनते हैं अपने कानों से, उनको अपनी आंखों से देखेंगे, वो मालिक यौमिद दीन की मालिकियत को मैं और आप महसूस करेंगे। आज भी खुदा मालिक है ज़मीन के ऊपर भी, लेकिन आज मैं और आप महसूस नहीं कर पाते। आज मेरी और आपकी आंखों के ऊपर हिजाब है जिसकी वजह से हम हकीकत को देख नहीं पाते, लेकिन कयामत के अंदर वो सारे के सारे हिजाब जो है वो हमारी आंखों से हटा दिए जाएंगे और हम हकीकत को दर्क कर पाएंगे। ये दरकत हम खुदा से मुलाकात कर पाएंगे और खुदा कह रहे हैं कि इन अजलल्लाह लआत, खुदा की मुलाकात का ये मौका, ये वक्त आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है। इन अजलल्लाह लआत, ये जो डेडलाइन है ये बहुत जल्द है वो मिलने वाली है। खुदा जो है समी भी है, अलीम भी है, खुदा सुनने वाला भी है। ये जो तुमने अपनी जबान से इद्दा किया था कि हम ईमान लेके आए, खुदा ने सुन लिया, लेकिन ये सुनना काफी नहीं है, खुदा जानना चाहते हैं कि तुम हकीकी मानों में इस पर इस्तकामत भी दिखाते हो, लिहाजा खुदा अलीम भी है। खुदा ये जो फितनों में तुम्हें मुब्तला करे देखना चाहता है, तुम जबान से जो इकरार करे खुदा पर ईमान लाने का, अमल के मैदान में तुम कितना जो उस पर अमल कर पाते हो। लिहाजा खुदा आलम कहते हैं जब इस काम को तुम्हें करना होगा, इन फितनों से तुम्हें गुजरना होगा, इस इम्तिहान से, इन ट्रेल से तुम्हें गुजरना होगा, इस हार्डशिप से गुजरना होगा, तो कोशिश करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। आसानी रास्ता नहीं है, ये रास्ता आसान रास्ता नहीं है, इस रास्ते पे आने वाले आसान रास्ते पे आने वाले इस रास्ते पे ना है। लिहाजा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हमारी जो विलायत है वो साबुन मुस्तसब है. रास्ता आसान रास्ता नहीं, कठिन रास्ता है, मुश्किलात का रास्ता है. इस रास्ते पे आने से पहले चंद बड़ा सोच लीजिएगा कि रास्ता जो कठिन रास्ता है. लिहाजा खुदा कह रहे मन जाहदा, जो खुदा की राह में जिहाद करता है, मुजाहिदा करता है. जिहाद का मतलब एक, जहादा का मतलब कोशिश करना, मेहनत करना किसी काम के लिए, जो बहुत सख्त कोशिश करना. ठीक है, मुजाहदा उसका भी मुबालिगा है, उसका एग्जिजरेट कर रहा है खुदा. कह रहे हैं कि जो बहुत ज्यादा जो मेरी राह में कोशिश करेगा, मन जाहदा, खुदा कह रहे हैं कि मुझे उसकी मुजाहिदी की कोई जरूरत नहीं है. ये काम जो भी कर रहा है, जो कोशिश जो भी कर रहा है, ये मेरे लिए नहीं कर रहा है. जितने भी कोशिश ने किए, फइन नमा युजाहिदु लिनफ्सिह, उसका फायदा फकत फकत खुद उसको पहुंचने वाला है. क्योंकि ये दुनिया खल्क इसलिए की गई, ये तमाम की तमाम मुश्किलात इसलिए खल्क की गई, जैसे मैंने आपको बताया. ये फितने क्यों खल्क किए गए? क्योंकि इससे जो खालिस सोना जो बाहर निकलना था. ठीक है, बस मुझे और आपको उस कमाल तक पहुंचना है, मुझे इंसान कामिल पहुंच बनना है. अगर मैंने इन हार्डशिप्स को बर्दाश्त किया, अगर इस फितने से मैं सही मानों में गुजरा और जो कमाल मुझे हासिल करना था वो हासिल कर पाया, इसका फायदा किससे पहुंचने वाला है? मुझे पहुंचने वाला है, खुदा को पहुंचने वाला नहीं है. खुदा कह रहा है मैं गनी हूं, मुझे तुम्हारे इबादतों की जरूरत नहीं है. इस इबादत की तुम्हें खुद, तुम्हें अपने आप को जरूरत है. इस रोजे की मुझे जरूरत नहीं है, इस रोजे की तुम्हें जरूरत है. तुम अपनी जात के लिए सारे काम अंजाम दे रहे हो. बस खुदा कहता है मन जाहदा फैन नमा युजा है जो ले नफ्स है, उसने फकत अपनी अपने नफ्स के लिए जिहाद किया. खुदा कह रहा है इन्नल्लाह, खुदावंद आलम तमाम आलमीन से जो बेनियाज है. खुदावंद आलम को किसी चीज की जरूरत नहीं है. खुदावंद आलम तुम्हारे आमाल का, तुम्हारी इबादतों का, तुम्हारे मुजाहिदे का मोहताज नहीं है. तुम खुद इसके मोहताज हो, तुम्हें खुद इसकी जरूरत है. बस मुझे और आपको एहसास करना होगा, ये रोजा, ये इबादत है, ये जिहाद फर्दी है, इज्तिमाई, अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर, अपनी सोशल लाइफ के अंदर, जितने भी काम मैं और आप अंजाम दे रहे हैं, जितने भी मुजाहिदे मैं और आप अंजाम दे रहे हैं, जितने भी स्ट्रगल से मैं और आप गुजर रहे हैं, ये खुद मेरे और आपके कमाल का बायस है. ये इम्तिहान क्यों लिए जाते हैं? स्कूल में बच्चों का इम्तिहान क्यों लिया जाता है? क्योंकि इस बच्चे को अगली क्लास के अंदर जो है भेजना होता है, इसको जो है वो अपग्रेड करना होता है, इसको जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट लेवल के ऊपर जो है भेजना होता है. ऐसे जाने ग्रामी मेरे और आपके इम्तिहान भी इस दुनिया के अंदर इसीलिए, मुझे और आपको किसी कमाल की तरफ जाना है, मुझे और आपको किसी और नुकते की तरफ पहुंचाना है. खुदावंद आलम को इस नुकते कमाल तक पहुंचाने के लिए खुदावंद आलम ने इस इम्तिहान को रखा है. और खुदा से इस दुआ के साथ कि हम सबको इन इम्तिहान में हकीकी मानों में जो है सुरखुरु होने की तौफीक अता फरमाए. इस दुआ के साथ खुदावंद आलम हम सबको कुरान को पढ़ने, समझने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए. अल्लाहुम्मा नवगर कुलूबना बिल कुरान, अल्लाहुम्मा इग्फिर अरवाहना बिल कुरान, अल्लाहुम्मा बय्यिज वुजूहना बिल कुरान, اللهم احفظ قائدنا بالقران, اللهم عجل لرجع ولينا بالقران. يبقى درود بجمع محمد وعلى محمد.